پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. وہ آج بھی آغاز کریں گے امریکہ کی صورتحال سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سین فرانسسکو میں 9th یو ایس سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے ٹرمپ حکومت کی اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ فوری طور پر صدر ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو بحال کیا جائے جس کے تحت 7 مسلم اکثریت والے ملکوں سے امریکہ سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی. کورٹ نے ٹرمپ حکومت اور ریاست واشنگٹن سے کہا ہے کہ پیر کے سپہر تک وہ مزید دلائل دیں. خیال رہے کہ ریاست واشنگٹن کے یو ایس فیڈرل جج جیمس رابرٹ نے ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن سے امریکہ کے سفر پر پابندی کے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو عارضی طور پر بلاک کر دیا تھا اور صدر ٹرمپ نے اس عدالتی حکم پر نکتہ چینی کی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دو ممتاز تجزیہ کار اور ماہرین موجود ہیں. جناب رمضان رانا صاحب ہیں جو ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جہانگیر خٹک صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سینئر ایڈیٹر اینڈ کمیونیکیشنز ڈائریکٹر، گریجویٹ اسکول آف جرنلزم، سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک کے. میں آغاز کروں گا رمضان رانا صاحب آپ سے، اس لیے کہ یہ ایک لیگل بیٹل شروع ہو گئی ہے جو کورٹ آف اپیلز ہے، 9th سرکٹ کورٹ آف اپیلز، اس نے گورنمنٹ کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ منڈے کی سپہر میں مزید دلائل نے. کیا مطلب ہوا یہ اپیل مسترد کی ہے، ہولڈ کیا ہے، بلاک کیا ہے، کیا کیا ہے؟
السلام علیکم جاب صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے میڈیا پہ لیا، خاص طور پر ان کرائسس کا. بیسیکلی یہ آئینی بحران کا ایک خطرات ہے جس میں ابھی تو فی الحال سرکٹ کورٹ نے اس کو عارضی طور پر دیا کہ آپ آئندہ جو ہے وہ پیشی پر جو ہے اپنی پوری بریف دیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، یہ آرڈر کیوں ایشو ہوئے ہیں، کیوں یہ آپ رکھنا چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا ہوگا، اور ڈیفینڈنٹ کو بھی یہ کہا گیا کہ اس کے وجہ سے کیا نقصانات ہوں گے. یہ ڈیٹیل تھی کیونکہ انہوں نے اسٹے آرڈر جو ہے وہ عارضی طور پر مانگا تھا کہ اس کو جو فیڈرل کورٹ کا جو جج ہے ان کے فیصلے کو جو ہے وہ روک دیا جائے تاکہ ہم اپنا انتظامی کام کر سکے، تو اس کو انہوں نے بحال رکھا. فی الحال امریکہ کی تاریخ میں تقریبا،
میں ذرا سا یہاں پر آپ کو روکے ایک سوال اور کروں گا آپ سے کہ انہوں نے ٹرمپ گورنمنٹ سے بھی بات کہی اور اسٹیٹ آف واشنگٹن سے بھی کہا ہے کہ منڈے آفٹر نون میں مزید دلائل. تو واشنگٹن اسٹیٹ کہاں سے آ گئی اس میں؟
واشنگٹن اسٹیٹ کے چونکہ اٹارنی جنرل نے یہ کیس کیا تو اس لیے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پارٹی بنی.
اچھا.
اور انہوں نے ہی اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا، اٹارنی جنرل تھا، تو وہاں کا میئر بھی ہے، کمپلیننٹ ہے، اور وہاں کی انتظامیہ بھی، گورنر بھی، تو وہ ایک پورے ملک میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک کا میئر اور گورنر وہ بھی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے اگر کسی کو، لوگوں کو رنگ، نسل، مذہب کے نام پر جو ہے وکٹمائز کیا گیا.
جی.
تو یہ آرڈر جو ہے بہت خطرناک ہے، اور دیکھیے پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ آرڈر ایشو کر سکتا ہے، اس کی کچھ سزا نہیں ہوتی، لیکن اس کے آرڈر کو فرسٹ آف آل کانگریس، جس سے کوئی امید نہیں کیونکہ کانگریس وہی ایک نسل پرستانہ جو ہے لوگ اس میں آباد ہیں جو اس کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن عدالتوں نے اس کو جو ہے انٹرٹین کر لیا ہے، اور عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ یہ ریسزم پہ اور ایک مخصوص مذہب کے لوگوں پر قدغن ہے، اس لیے اس کو جو ہے یہ جو ہے آرڈر غلط ہے.
مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان رانا صاحب، ایک سوال میں اور کر لوں یہاں پر آپ سے، کہ جو کچھ بھی صدر ٹرمپ نے کیا ہے وہ ود ان دی پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ دس کنٹری؟
کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے ہلکی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. 1789 سے جب سے امریکی آئین بنا ہے اور آج تک 17,000 جو ہے آرڈر ایشو ہوئے ہیں پریزیڈنٹ کو مختلف ٹائموں سے، جس میں سے ایک خاص آرڈر ہوا ہے جس کو جو ہے یہ روزولٹ جو ہے فرینکلن روزولٹ کے دور میں ایک آرڈر ایشو ہوا تھا جاپانیوں کے خلاف، جن کو آبادیوں سے نکال کے جو ہے کیمپوں میں ڈال دیا گیا. اور اس پر عدالت کے بہت سارے لوگ، چونکہ میں نے یہاں کلاس میں بھی اپنے جو ہے جو کانسٹیٹیوشن کا جو ٹیچر تھا اس نے یہی کہا تھا کہ وہ عدالت آج تک شرمندہ ہے کہ اس نے اس آرڈر کو چیلنج، جو آرڈر تھی اس کو جو ہے قلعدم نہ کیا، جس سے جاپانی جو ہیں وہ کیمپوں کی زندگی بسر کرنے پر جو ہے مجبور ہوئے، اس لیے کہ وہ نسلن جاپانی تھے اور جاپان کے ساتھ امریکہ کی جنگ تھی. اسی طرح جو ہے اطالوی بھی اور جرمن بھی اس زمانے میں بہت ہراساں ہوئے تھے اس حالت کی وجہ سے. آج وہ نہ جنگ ہے نہ اعلان جنگ ہے نہ کچھ نہیں, یہ اس نے ایک مخصوص یعنی لوگوں کو ٹارگٹ کیا ایک آرڈر میں, اور اس میں بھی کہا کہ ان سات ملکوں کے باشندے مسلمان امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا اب اس میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پہلے سے ویزا ملا تھا ان کے آرڈر سے پہلے, دوسرے وہ لوگ جو آلریڈی گرین کارڈ ہولڈر ہیں, تیسرے وہ لوگ جو آلریڈی اس ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, چوتھے وہ لوگ جو پیشہ ور تجارتی لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو پکڑ کے ملک بدر کر رہے ہیں. یہ آئین امریکن آئین اجازت نہیں دیتا, کیونکہ امریکن آئین نہ صرف لوکل بلکہ دنیا میں بھی کسی کے بھی رنگ نسل و مذہب پہ جو ہے وہ قدغن لگانے کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جو فیڈرل کورٹ ہے اس نے یہی جو ہے پلی لی ہے کہ یہ آپ کیسے جاری کر سکتے ہیں کہ ان سات ملکوں کے مسلمان باشندے, باقی اقلیتیں اجازت ہیں, حالانکہ مسلمان زیادہ مارے گئے وہاں اقلیتوں کی نسبت جو خانہ جنگی ہے
جی.
اور خانہ جنگی میں جو ہیں ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ خانہ جنگی عراق کی شام کی اور لیبیا کی اپنی پیدا کرتا ہے, اور آج وہاں سے اگر لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے کہ ملکوں کا سہارا لے رہے ہیں تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے.
جی اصل میں رمضان رانا صاحب ہم ذرا تھوڑی سی گفتگو جو ہے ہماری اکیڈمک ہونی چاہیے, پرسنل ہمیں نہیں ہونا چاہیے اس میں, تو یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو اب قانونی جنگ چل رہی ہے یہ کہاں جا کر آپ کے خیال میں منتج ہوگی؟
ہاں بس میرا خیال ہے جعفری صاحب یہ اب اگر انہوں نے حماقت کی تو یہ سپریم کورٹ کو جو ہے جائیں گے اپیل کے لیے, اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے پرابلم ہے. اس سے پہلے جو ہے اوباما ڈریم ایکٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور وہ چار چار ججز کے فیصلوں کی وجہ سے وہ معطل پڑا ہوا ہے. اسی طرح یہ شاید وہاں جائیں کہ وہاں ان کے چار ججز حمایت میں ہیں, پانچویں جج کو یہ لانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے جو فیصلے وہ سپریم کورٹ سے لیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آج جو ہے امریکن عدلیہ نے قانون کی اور آئین کی بالاتری کے لیے ثبوت دیا ہے تمام تر جو ہے ان کی پریشر کے باوجود, اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہ حق نہیں کر سکتا کہ کسی ملک کے باشندوں کو ان کی نسل, ان کے عقیدے, ان کے مذہب, ان کی قومیت پر جو ہے وہ کسی قسم کا ڈسکریمنیشن ہونے
ظاہر ہے
یہ, لیکن یہ جائیں گے یہ
اچھا.
مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سپریم
اور یہ جو امریکن اقدار ہیں اس کے بھی خلاف ہے.
ابھی تو دیکھیں سرکٹ کورٹ کا فیصلہ فائنل نہیں ہوا, ابھی تو انہوں نے صرف فیڈرل کورٹ کے جو فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اپنی جو ہے وہ تفصیل دیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں. اب سرکٹ کورٹ کا فیصلہ جو ہے جب آئے گا فائنل, ابھی تو یہ اس نے روکا ہے صرف ٹیمپریری جو ہے
جی.
کہ بھائی فیڈرل کورٹ کا جو فیصلہ وہ ابھی بحال ہے جب تک ان کا فائنل فیصلہ نہیں آتا. اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دے دیا وہ الگ بات ہے, لیکن اگر انہوں نے اپیل کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر یہ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اور سپریم کورٹ از دا فائنل جو عدالت ہے جس کا فیصلہ ہوگا
جی.
کہ یہ آرڈر جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے, آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, یہ وہاں فیصلہ ہوگا اگر یہ سپریم کورٹ میں اس کے سرکل کورٹ کے خلاف گئے.
اچھا رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جہانگیر خٹک صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں جو بھی ریسنٹلی ایک پبلک اوپینین پول آیا ہے اس کے مطابق جو پبلک اوپینین ہے وہ ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے فار اینڈ اگینسٹ دس آرڈر. دوسرے یہ کہ جو بات ابھی رانا صاحب کر رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا طویل پروسیس ہوگا سپریم کورٹ تک جانا پھر وہاں فیصلہ ہونا. اس دوران کیا پوزیشن ہوگی جو لوگ آنے والے ہیں ویزا جن کو لگے ہوئے ہیں جن کے پاس گرین کارڈز ہیں وہ کیا اسی طرح سے سفر کرتے رہیں گے؟
دیکھیے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے میں وکیل تو نہیں ہوں کہ میں اس پر قانونی رائے دیتا ہوں,
قانونی رائے نہیں مانگ رہا میں, تو
میں جو خبروں کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے, بلکہ یہ تو محکمہ انصاف نے خود بھی یہ اس بات کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ جتنے بھی گرین کارڈ ہولڈر ہیں یعنی اس فیصلے کا اطلاق گرین کارڈ ہولڈر پر نہیں ہوتا
جی.
یعنی وہ لوگ جو گرین کارڈ جن کے پاس ہے وہ لوگ بالکل امریکہ آ سکتے ہیں, آئیں گے اور ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور جب یہ عدالتی حکم نامے آئے تو اس کے بعد تو پھر بہت ساری ایئر لائنز نے عام جو ویزا ہولڈرز تھے ان کو نہ صرف ایڈمٹ کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جو ویزے ریووک ہوئے تھے, کوئی 60,000 ویزے انہوں نے معطل کیے تھے, وہ جو امریکی حکومت نے جاری کیے تھے, ان کو بھی بحالی کا عمل جو ہے اس کے شروع ہونے کی اطلاعات ہیں. تو بہت بڑا کنفیوژن ہے بہت سارے, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ سارے 60,000 بحال ہوں, اور اگر بحال ہو تو کب تک بحال ہو, کیونکہ معاملہ تو عدالت میں ہے. تو اچھا خاصا کنفیوژن ہے, اور اس بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی. اور جہاں تک کہ پبلک اوپینین اور تقسیم کا تعلق ہے, تو وہ تو آپ دیکھیے کہ یہ تقسیم تو ہمیشہ سے امریکی معاشرے میں تھی اور رہے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اوپینین پول 1200 افراد کی رائے پر مشتمل ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس کو مکمل طور پر میں اس پہ پوری طور پر یقین نہیں رکھتا, کیونکہ اگر ہم انہی اوپینین پولز پر یقین رکھتے تو آج ہم اس موضوع پر بات نہ کر رہے ہوتے, کیونکہ ہلری کلنٹن پریزیڈنٹ ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور تمام اوپینین پولز جتنے ہم نے دیکھے وہ غلط ثابت ہوئے, لہذا میں ان کو بہت ہی محتاط طریقے سے دیکھوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکی معاشرے کی اسٹرینگتھ ہے, اور یہ امریکن ڈیموکریسی کی بھی اسٹرینگتھ ہے, اور شاید امریکی جو جمہوریت ہے وہ اپنی تاریخ کے ان چند مشکل ترین ٹیسٹ سے گزر رہی ہے کہ جہاں پر ایگزیکٹو نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایگزیکٹو کا بالکل یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی دانست میں ملک کی حفاظت کو یا اپنے شہریوں کو, ہم سب کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے. اب جو سوال اٹھتا ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے کہ یہ کتنا قانونی ہے, کتنا آئینی ہے, کتنا ہماری اقدار کے مطابق ہے, کتنا امریکہ کی تاریخ اور امریکہ کی جو روایات ہیں ان کے زمرے میں آتا ہے, اور یہیں سے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ملک بھر میں جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوتھ اٹھایا ہے 20 تاریخ سے لے کر آج تک, آپ کو امریکہ بھر میں روزانہ کی بنیادوں پر کہیں نہ کہیں لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز اور اپنے طرز حکمرانی کے اوپر نظر ثانی کریں, کیونکہ امریکی جو عام عوام ہیں شاید وہ اس قسم کی جمہوریت یا اس قسم کی طرز حکمرانی کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو پروٹیسٹ ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, اسی لیے لوگ ہر جگہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے شروع میں کہا, اور رانا صاحب نے اس کی تھوڑی تفصیل بھی بیان کی,
جی,
یہ جو کورٹ میں اس وقت جو اپیل کورٹ میں گیا ہوا ہے معاملہ, اصل میں واشنگٹن سٹیٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیے ویسے تو اس سے پہلے سٹیٹس آ چکے تھے 5 مختلف فیڈرل ججز کی طرف سے, لیکن وہ سارے کے سارے پارشل تھے, یعنی وہ مکمل طور پہ صدارتی حکمنامے کو انہوں نے معطل نہیں کیا تھا. جو سیئٹل میں جو واشنگٹن ریاست کے جو جج ہیں رابرٹ, انہوں نے اس پورے حکم نامے کو معطل کیا ہے اور نیشن وائڈ کیا ہے. اور یہاں پر ایک اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس جو اپیل تھی اس میں ان کے ساتھ منیسوٹا ریاست بھی شامل ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لا سوٹس جن میں امیزون, گوگل اور دوسری بڑی کمپنیاں, ٹیکنالوجی کمپنیز, یہ تمام کی تمام عدالتوں میں جا رہی ہیں. تو یہ معاملہ صرف ایک اس کیس کو نہ دیکھیے, بلکہ آنے والے دنوں میں آپ کو عدالتی جنگ بہت بڑی نظر آئے گی, جہاں پر کہ اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا کوئی بھی صدر اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے قانون کی حدود سے کتنا آگے جا سکتا ہے, یا قانون کی حدود کے اندر رہ کر بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے. ان کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اب تک جتنی بھی ہم نے ایکٹیویزم دیکھا ہے سڑکوں پر, یہ امریکی جمہوری روایات کا حصہ, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے.
جی بالکل,
ویتنام کے وار کے وقت جو ہے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا, جان کیری جو امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہیں وہ خود سڑکوں پر تھے, وہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے ڈرافٹ سے انکار کیا تھا کہ میں نہیں شامل ہوں گا, میں نہیں جا کر لڑوں گا. اس قسم کی واقعات ہوتے رہے, کیونکہ یہی امریکی جمہوریت کا حسن ہے, اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے.
صحیح.
کہ وہ چیکس اینڈ بیلنسز اتنے اچھے ہیں اس کے اندر کہ اگر ایک برانچ, یعنی آپ کی مکننہ ہو گئی یا آپ کی جو ایگزیکٹو ہو گئی یا آپ کا جوڈیشری ایگزیکٹو اینڈ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, ان میں سے کوئی بھی لیجسلیچر کوئی بھی جو ہے اگر حدود سے تجاوز کرے تو دا سسٹم آٹو ریسیٹ پہ چلا جاتا ہے, خود بخود آٹو ریسیٹ پہ چلا جاتا ہے, اور وہاں پر پھر عدالتیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک شخص کے فیصلے نے صدر ٹرمپ کی پوری انتظامیہ کے بنائے ہوئے ایک قانون کو سائڈ پہ کر کے رکھ دیا, اور وہ ابھی جا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ان کو ابھی بھی ریلیف نہیں ملا, کیونکہ جو جگ بیٹھے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ پورا سننا چاہتے ہیں کہ جی آخر ہوا کیا ہے, وہ بغیر سنے کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے یہی امریکہ کی جمہوریت کی میرا خیال ہے حسن ہے, اور یہی چیز آگے جائے گی. اور بالکل ٹھیک بات ہے جو رانا صاحب نے بات پہلے کہی کہ یہ اس کا فیصلہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ عام عدالتوں میں ہوگا, یہ بات سپریم کورٹ ہی میں ٹھہرے گی اور وہیں پر ہی اس کا فیصلہ ہوگا. اور ڈیفینیٹلی اس کا فیصلہ جو بھی آئے, میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اثرات امریکی جمہوریت پر انتہائی گہرے ہوں گے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ, ہم بھی ذرا سا آگے چل کر کچھ ورڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے میں عدیل شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو آپ کی پارٹی کا نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے, وہ کیا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکن پولیٹیکل سسٹم میں کس قسم کے اپ ہیول کا یا ہلچل کا سبب بن رہی ہے صورتحال؟
دیکھیں, اس کو ان کا جو اقدام ہے اس کو دو حصوں میں دیکھ لیں, ایک سیاسی میں دیکھ لیں اور ایک قانونی طور پہ دیکھ لیں. قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنشل آرڈر کو ہالٹ کر دیا گیا ہے
جی,
تو اس کے بعد تو کوئی کاروائی جو ایگزیکٹو آرڈر میں لکھی گئی ہے وہ ہو نہیں سکتی
جی,
جب تک کہ وہ دوبارہ کوئی قانونی شکل اختیار نہ کرے.
صحیح.
یہ تو اس کا ایک قانونی پہلو ہے جس کی جو آئی ایم ناٹ اے لائر لیکن ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. دوسری بات اس کا ایک سیاسی پہلو اس کا ہے. سیاسی پہلو میں بھی دو حصے ہیں, ایک یہ ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ کچھ ممالک کے لوگوں کے اوپر پابندی لگائی جائے, ان کے آنے پہ پابندی لگائے, یہ ان کا ایک پولیٹیکل ریٹرک رہا ہے جس پہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں. لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ریپبلکن پارٹی سے زیادہ ووٹ ان کے خلاف ہوئے ہیں. دیٹ مینس کہ امریکن پبلک جنرل جو ہے وہ کسی ایسے ایٹیٹیوڈ کو, کسی ایسے ڈکٹیٹوریل تھاٹ پروسیس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ امبیڈڈ ان دیئر سسٹم. تو یہ پولیٹیکلی جو ہے یہ ریٹرک چلتی رہے گی, ہو سکتا ہے کچھ اور چل جائے, لیکن ذاتی طور پہ ریگارڈلیس کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس میں سکسیس نہیں ہو سکتی ہے.
اچھا, اب ہم گفتگو کریں گے, ہمیں جوائن کیا ہے عارف انصار صاحب نے, سینئر ریسرچر ہیں پولیٹیکٹ واشنگٹن کے. جیسا کہ جہانگیر خٹک صاحب آپ نے بھی کہا تھا کہ اس تقریباً تیسرا ہفتہ ہے مسلسل کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں, دنیا کے دوسرے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اور اب ایران بھی اس حد تک ڈیفائن پر آ گیا ہے کہ انہوں نے اس وارننگ کے باوجود سیٹرڈے کو اور میزائل کے تجربات کیے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں عارف انصار صاحب آپ سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ورسز ورلڈ ہو کیا رہا ہے, یہ دنیا پہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں اور یہ صورتحال؟
جی جعفر صاحب, یہ آپ کا بڑا بنیادی سوال ہے, امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم صرف امریکہ میں یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے, یہ دنیا ہی میں کچھ ایک چیز فینومینن کو ایوالو ہو رہا ہے, جس طرح ہم نے یورپ میں بھی دیکھا بریگزٹ ہوا اور وہاں بھی کچھ اسی طرح کا اظہار ہوا, اب امریکہ بھی اس میں آگے بڑھ رہا ہے. میرے خیال میں کوئی تین چار فینومیننز ہیں جو پوری دنیا میں ایک قسم کے چل رہے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگی کو امپیکٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا کہ ایک وار آن ٹیرر چل رہی ہے طویل عرصے سے, جو کہ ایک بڑی ڈفرینٹ نوعیت کی جنگ ہے, کہ ممالک جنگ میں ہیں بھی اور ایک ساتھ ساتھ زندگی بھی چل رہی ہے, وہ ماضی کی جنگ کی طرح نہیں ہے جس طرح سے وہ ہوتی تھی, جس کا پتہ بھی نہیں چل رہا لیکن وہ چل بھی رہی ہے اور اس کے امپیکٹس آ بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک کارپوریٹ اوور ریچ ہوئی, بینکس کی اوور ریچ ہوئی, جس میں ایک اکنامک ٹرم آئل کریٹ ہوا, جس کا یورپین یونین کو بھی دھچکا لگا, امریکہ کو بھی دھچکا لگا, اور وہ آگے چلتے چلتے بریگزٹ کی صورت میں نمودار ہو گیا, اور اب امریکہ کی سیاست میں. مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک عرب اسپرنگ کی سچویشن بنی, ایک چینج کا نعرہ لگا, تبدیلی کا نعرہ لگا. آبویسلی عرب ممالک, ان ممالک کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, ہم اس طرح سے ایپل ٹو ایپل, ایپل ٹو اورنج ٹائپ کمپیریزنز نہیں کر سکتے, لیکن وہاں بھی تبدیلی کا نعرہ لگا, عرب اسپرنگ کی بات ہوئی, وہ بلتے چلتے چلتے کہیں اور ہی چلی گئی اور شاید اسٹیٹس کو کی طرف چلی گئی. تو اس کے نتیجے میں, ان چیزوں کے نتیجے میں ایک فینومین ابھر رہا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم نیشنلزم بھی دیکھنے میں آئی, कंजर्वेटिव या रिलीजियस कंजर्वेटिव उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है हर जगह जाके, और ये किस्म से आप कह सकते हैं कि रिएक्शन के तौर में हो रहा है। दूसरी तरफ अवाम है वो अपनी एक पिस रही है, या वो एक फिनोमिनन डेवलप हो रहा है, या एक सेंटिमेंट है कि वो सर्विसेज डिलीवर नहीं हो रही, या जो आप कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक नेशन स्टेट की बुनियादी एलिमेंट है, जिसके बतौर ये हुकूमत कहती है एक मुल्क की कि हम आपके सिर्फ अपने सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज और सिक्योरिटीज फराहम करेंगे, और सिटीजन जो है वो कहते हैं कि हम आपको टैक्स देंगे, और उसके थ्रू नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, और अब जो है वो एक, अगर हम एक आम एक जो वर्ड यूज कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में भी, आपके प्रोग्राम में, या अमेरिकन पब्लिक क्या चाहती है, और एक बड़ा जेनेरिक सा वर्ड यूज हो रहा है कि अमेरिकन आवाम क्या चाहती है, लेकिन अमेरिकन आवाम कोई एक चीज तो नहीं है, वो बहुत चीजों में बटी हुई है,
तनाव है जी हाँ,
और वो इसी तरह दुनिया में भी है। लेकिन एक बुनियादी लेवल पे ये है जो यहाँ अमरीका रिसेंटली बहुत से प्रोटेस्टर्स मुख्तलिफ किस्म के लोग गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों से मेरी अपॉर्चुनिटी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन उसमें ये कि मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये है कि कुछ इकोनॉमिक लेवल पे लोगों को बड़ी ज़ाहिर इम्पेक्ट हुआ है, और उन्हें पता नहीं है कि किसको ब्लेम करें, किसका ये कसूर था, और वो अब इसका सोल्यूशन क्या है। और वही चीज़ जो है मेरे ख्याल अमेरिका में भी जाहिर हो रही है कि एक तो ये कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस की बाल थी, वॉल स्ट्रीट से बैंक था, एक जंग चल रही है कंटिन्यूस जिसके अपने प्रेशर्स हैं, उसी दौरान ये एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ ये भी है कि जाहिरी बात है हम चेंज क्यों चाहते हैं, चेंज तभी चाहते हैं कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही। वैसे तो कोई अच्छा अगर सब कुछ चल रहा है कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, तो वो चेंज अगर हम करना चाहते हैं उसमें फिर टॉपिक बनता है कि क्या चीज़ चेंज करें, उसके ऊपर फिर पूरी डिस्कशन होती है कि क्या चीज़ चेंज करने से जो है मामला ठीक हो जाएंगे, और उसी के इर्द गिर्द हम ये पूरी अब जो डिस्कशन देख रहे हैं जो इस आपके प्रोग्राम में भी चल रही है। कि मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़्यादा मसला, अगर हम इस डिबेट को इस तरह से फ्रेम करेंगे कि ये लीगल मसला है, तो किसी ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि पास्ट में रेसिज्म भी लीगल थी, कोई इलीगल तो नहीं थी, तो ये सिर्फ लीगल मसला का हम इसको करेंगे, और लीगल में ये था कि जो उस वक्त पावर थी उन्होंने उस चीज को लीगल भी कर दिया था, तो ये बड़ा खतरनाक वो है कि भाई लीगल है कि नहीं है, और दूसरा उसमें यह कि मोरल भी है या नहीं है, या इन जो वाकियात हैं स्टेप्स हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरफ है, ये जा कहाँ रहा है।
अच्छा अच्छा, मैं इसी हवाले से थोड़ा सा ईरान के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा आप लोगों से। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात ज़ोर देकर कही है कि ईरान जो है सिंगल बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड है, और उधर ये सूरत हाल है कि अमेरिका का जो USS कोल है उसको बाबुल मंदब बे में तैनात कर दिया गया है जो ऑफ द कोस्ट ऑफ यमन है, जो इन रिस्पांस टू रीसेंट अटैक ऑन सऊदी नेवल वेसल्स। तो क्या ये कुछ सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ रही है आपके ख्याल में? आरिफ अंसार साहब जी, आरिफ अंसार साहब जी,
ईरान से रिलेटेड मामलात में मेरा ख्याल है कि एक अब ऑब्वियसली ट्रंप साहब जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी में एक तब्दीली लाना चाहते हैं, और उसका बुनियादी एलिमेंट जो है, मैं बुनियादी वर्ड बहुत ही शायद यूज कर रहा हूँ आज, एक उसका लेकिन फाउंडेशन जो है वो रशिया का रीसेट है, और उसके साथ जो है फिर उन्होंने इसराइल को भी साथ लेके चलना है, और उसमें फिर ईरान का मामला आ जाता है। ईरान के साथ वो सख्ती दिखाना भी चाहते हैं क्योंकि उनकी कैंपेन में ये था कि वो को नहीं मानते या उसका क्रिटिकल थे उसका बहुत, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल यही बात आएगी कि ये इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, रशिया को भी खुश रखें क्योंकि ईरान और रशिया तो एलाइज हैं सीरिया में, उनका जारी बात है काफी क्लोज कोऑपरेशन है, तो अगर रशिया के साथ ट्रंप साहब अच्छा पॉलिसी दोस्ती बनाना चाहते हैं तो उसमें वो फिर ईरान को किस तरह से बैलेंस करेंगे और फिर इसराइल को भी किस तरह से खुश रखेंगे। तो हो सकता है कि उनकी कोशिश ये है कि वो रूस को अपने साथ इतना करीब ले आए कि वो ईरान के मामलात में अमेरिका के साथ कोऑपरेट शुरू कर दे, और उसमें यही है कि वो ईरान को रूस को स्टेक देना पड़ेगा, और उनको वो कहेंगे कि अच्छा जो ओबामा साहब की हुकूमत में नहीं हो रहा था کہ وہ روس کو ایکول پارٹنر نہیں مان رہے تھے, ان کو ایک وہ حیثیت نہیں دینا چاہتے تھے جو اب ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا یورپ میں انفلوئنس ہے, یوکرین کرائمیا ہم نہیں بات کرتے, لیکن شام میں بھی روس مدد کر دیتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پھر افغانستان میں بھی اس کی مدد چاہیے ہو, لیکن اس کے بدلے میں پھر وہ پوٹن کیا مانگیں گے, اور اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ایران کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیں.
اچھا جہانگیر خٹک صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایران نیوکلیئر ڈیل جو ہے اس کا مستقبل ہے کوئی؟ لیکن اس سوال کے جواب میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لوں گا, مجھے ایک بریک لینا ہے جس کے بعد جہانگیر خٹک صاحب سے میں اس کا جواب لوں گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. جی جہانگیر خٹک صاحب,
ایران نیوکلیئر ڈیل کو اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں تھی, پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے.
جی,
اس لیے امریکہ اگر چاہے بھی تو وہ انڈیپینڈنٹلی اسے ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے ساتھ یہ تو 6 ممالک کی ڈیل تھی, 6 ممالک کے بیچ میں.
جی بالکل,
اور اس میں یورپین کنٹریز شامل ہیں, اور اگر آپ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو دیکھیں تو اس وقت اچھی خاصی سٹریس میں ہیں وہ, جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, بلکہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پولیٹیکل ارینا میں آئے ہیں, میں تو یوں کہوں گا جب انہوں نے اپنی کیمپین کا آغاز کیا تھا, ایک نیشنلسٹ آئسولیشنسٹ مسکولر فورن پالیسی کے ساتھ, یو نو پروٹیکشنسٹ اپروچ کے ساتھ آپ ورلڈ افیئرز چلانا چاہتے ہیں, اگر اس سوچ کے ساتھ آپ آئیں گے تو اس کے بعد پھر گلوبلائزیشن اور یہ جو چیزیں تھیں یہ خطرے میں ظاہر ہیں, اور ایران نیوکلیئر ڈیل ڈیفینیٹلی خطرے میں ہے, لیکن اس کو ختم کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا, اور اس کی وجہ یہ کہ یورپین ممالک شامل ہیں, اور یورپ میں اچھی خاصی آلریڈی تشویش ہے, بلکہ وہاں پر تو ای یو کے ایک سینئر آفیشل نے تو پچھلے دنوں یہ بھی کہا کہ یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود ٹرمپ ہیں. تو اگر اس قسم کی سوچ وہاں سے آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ ایران نیوکلیئر ڈیل کو اسی تناظر میں دیکھیں تو پھر آپ خود ہی میرا خیال ہے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, بلکہ یہ مزید ڈویژنز پیدا کریں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سوال میں پوچھا تھا کہ لوگ سڑکوں پر یورپ میں کیوں ہیں یا دوسرے ممالک میں, تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جو ٹرمپ جس ویژن کے ساتھ آئے ہیں وہ امریکن نیشنلسٹ ویژن کے ساتھ آئے ہیں, وہ اپیرنٹلی, کیونکہ ان کی پالیسیز کا ہمیں کوئی زیادہ علم نہیں ہے, لیکن جو کچھ ابھی تک ان کے ٹویٹ سے یا کیونکہ اور دوسرے جو ان کے بیانات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے یا جو ہم سمجھ پاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ تین چار عناصر اس میں بہت زیادہ ڈومینیٹ کریں گے. نمبر ون کہ وہ آئسولیشنسٹ قسم کی اپروچ چاہتے ہیں, وہ ملٹی لیٹرلزم بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر یونی لیٹرلزم ان کی ڈومیننٹ ہوگی اس کے اندر, وہ پروٹیکشنزم چاہتے ہیں, وہ انٹرنیشنل افیئرز کو بزنس ڈیلز کی طور پر یو نو چلانے کی سوچ رکھتے ہیں. شاید جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چائنا کے بارے میں کہا کہ جی ہم تائیوان کو مان لیں گے اگر آپ جو ہے یو نو اپنے ہمارے ساتھ معاملات طے کریں, رشیا کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے معاملات چل رہے ہیں, اور یورپ کے ساتھ بھی, اور ایون ان کے جو عرب ایلائز ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ فری رائٹس ختم ہوں گی, اور وہ لوگ جو کہ امریکی پروٹیکشن امبریلا کے تحت رہ رہے ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں, ناؤ از دا ٹائم دیٹ دے ہیو ٹو پے فار اٹ. تو وہ ان کا جو کہنا ہے کہ سارا بجٹ نیٹو کا ہم لوگ دیتے ہیں, 70% بجٹ امریکہ دیتا ہے, تو ہم لوگوں کا آپ کو بھی چاہیے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو اس قسم کے سوالات کے بعد جو ٹرانس اٹلانٹک جو وہ تعلقات ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ انڈر سٹریس ہیں, اور ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرف ایوالو ہوں گے. تو اس تناظر میں مجھے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ایران کے اوپر جو ہے اور پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں, ایران کے اوپر پریشر بھی بڑھے گا, ایران کے اوپر آئی ڈونٹ نو, کہیں یو نیور نو, ہو سکتا ہے کہیں بعض اوقات کنفیوژن میں اسکرمشز بھی ہو سکتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کہیں یو نو تصادم کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کو ختم کرنا جو ہے وہ اچھا خاصا مشکل کام ہوگا, اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا, ممکن ہے لیکن یہ کہ اس کو کرنے کے لیے ان کو کافی سارے لوگوں کو راضی کرنا ہوگا.
اچھا, اب میں ایک مرتبہ پھر ڈومیسٹک ایشوز کی طرف آتا ہوں. عادل شاہ صاحب, یہ فرمائیے اختصار کے ساتھ پلیز کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پارٹی ہے, ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹک پارٹی, ان میں اندرونی تبدیلی آئیں گی ان کے ورکنگ میں, ان کی پالیسیز میں, ان کی تھنکنگ میں؟
اندرونی تبدیلیاں کیا آ سکتی ہیں, I'm not sure, لیکن ڈیموکریٹس تو میرے خیال میں زیادہ ریفائن ہو کے سامنے آئیں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ریپبلکن سائڈ پہ کچھ ایسی ہوتی جا رہی ہیں جو کہ امریکن ڈیموکریٹک اسپرٹ کے سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پہ ریپبلکن کے اندر بھی کچھ ڈبیٹ شروع ہو جائے, تو اس کو دیکھنا پڑے گا, بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ اندرونی تبدیلی کیا آ سکتی ہے.
جی اچھا, ایک آخری سوال رمضان رانا صاحب آپ سے میرا یہ ہے کہ جو ہم لیگل رینگلنگس کی بات کر رہے تھے, قانونی موشگافیوں کی بات کر رہے تھے, آپ یہ سمجھتے ہیں بحثیت ایک قانون دان کے کہ اب یہ معاملہ آخرے کار جا کر عدالتوں میں ہی طے ہوگا؟
بالکل یہ ہوگا, اس لیے کہ اس میں دیکھیے سب سے بڑی بات ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں وائلیشن کیا ہے. ایک تو جب کوئی آدمی اس سرزمین میں اتر جاتا ہے, چاہے کسی بارڈر سے آئے, اس کے انسانی حقوق جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں اور وہاں ڈیو پروسیس ہوتا ہے, کسی کو پکڑ کر کوئی ادارہ باہر نہیں نکال سکتا جب تک جج اس کا فیصلہ نہ کرے کہ یہ آدمی کیسے آیا, کیوں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسی وقت اپنی جو ہے گریونسز پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, ہم اس لیے داخل ہوئے تھے, اور امریکن قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور دنیا کا بھی قانون. نمبر ون. نمبر ٹو جو ہے وہ ہے ایکول پروٹیکشن کلاز کہلاتی ہے, جس سے آج ہر شہری کو برابر طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کلاز, جس کے ذریعے آپ کسی مخصوص مذہب کو سرکاری طور پر یا سرکاری جگہ پر یا سرکاری ادارے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ تینوں وائلیشن ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ مسائل میں کھڑی چلی گئی ہے. اور بہت اچھا ہوگا کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوں گے وہ پرماننٹ ہوں گے, تاکہ آئندہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور یہ نہ کہا جائے کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ رجسٹریشن کرائیں, یا کنٹریوں پہ صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں, اقلیتیں داخل نہیں ہو سکتی. اس قسم کے آرڈروں کے بعد جو ہے یہ انتظامیہ کے لیے جو ہے وہ قدغن ہو جائے گا کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے انسان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. باقی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلے اور آئینی جو بالا تری جو ہے وہ امریکہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑی طویل جنگ ہے, اور یہی جو ہے رہنا چاہیے. سیاسی طور پر جو ہے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں, جنگوں کو بھی فیصلے ہوئے, اس میں اتنی دنیا باہر نہیں آئی تھی. آج دنیا اس لیے باہر نہیں آئی کہ وہ ٹرمپ کو صدارت سے ہٹانا چاہتے ہیں, نہ ہٹا سکتے ہیں, لیکن اس کی پالیسیوں کے اوپر یہ فیصلے جو ہے سٹارٹ یعنی آغاز ہوا ہے. آج شاید دو ویک ہوئے ہیں اور لوگوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہے, اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے انسان اور امریکن قوم خاص طور پر تقسیم ہو رہی ہے, اور لیکن وہ اس کا ناجائز فائدہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صدر اسی طرح چلتا رہا تو یہ امریکہ ساؤتھ اور نارتھ میں تقسیم ہو, اور ساؤتھ جو ہے وہ آج تک نہ سول وار کے بعد بھی وہ اسی طرح اس کا بیہیو چل رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سی دوسری اقلیتیں بھی خوفزدہ ہیں امریکہ میں کہ اگر یہ سلسلہ رہے گا تو ساؤتھ میں کیا سیاہ فام یا کوئی اور نسل وہاں رہے گی. یہی اس نے وہاں جو ہے اپنا ایجنڈا پیش کیا تھا, اور اسی پہ ان کو یہ ریاستوں سے ووٹ ملے.
ایک آخری بات یہ اور بتا دیجئے مجھے کہ جب یہ قانونی جنگ ہوگی اور سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا تو اس میں تو ایک بڑا طویل عرصہ لگے گا.
نہیں, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ آرڈر ہے فیڈرل کورٹ کا جس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. جس طرح سرکٹ کورٹ نے اس کو جو ہے فی الحال جو ہے وہ کہا کہ آپ اپنی جو ہے تفصیل لے کے آئیں اور اس کا وہ جلدی فیصلہ کریں گے, سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا. یہ ضرور ہے سپریم کورٹ میں خطرات ہیں کہ کہیں یہ جو قانونی جو ہے چیز یہ سیاست میں نہ بدل جائے, چونکہ اس سے پہلے بھی سیاسی فیصلے ہو چکے ہیں وہاں پر. اوباما ڈیم ایکٹ کو بھی اس لیے جو ہے معطل کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں ججز کی تعداد جو ہے برابر برابر رہی. اس سے پہلے جو ہے آل گور کا کیس جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, تو یہ ذرا خطرات ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال سپریم کورٹ جو ہے وہ سرکٹ کورٹ اور فیڈرل کورٹ کو بہت قریب سے دیکھے گی کہ ان کے فیصلوں کو کتنی جلدی جو ہے وہ کل عدم نہیں کر سکتے یا ان کو روک نہیں سکتے.
ظاہر ہے کہ جو امریکن ویلیوز ہیں ان کے مطابق کام ہو رہا ہے. لوگ جو امریکہ کا ایک اصل روپ ہے ڈیموکریٹک وہ سامنے آ رہا ہے, لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رمضان رانا صاحب. اب ہم سامعین گفتگو کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, خبروں میں سن چکے ہیں کہ 5 فروری کو پاکستان میں سرکاری طور پر بھارتی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یوم یکجہتی منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب شیخ خالد جہانگیر صاحب, جو اسپوکس پرسن ہیں پی ڈی پی کی, جو حکمران جماعت ہے بھارتی کشمیر کی, اس کے کولیشن پارٹنر ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی, اس کے ترجمان ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت علی شاہ نواز صاحب ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف کشمیر اسکینڈینیوین کاؤنسل, جو آج کل واشنگٹن میں مقیم ہیں. میں آغاز کروں گا شاہ نواز صاحب آپ سے کہ یہ جو یوم یکجہتی بناتا ہے پاکستان, اس سے مطلب کیا فائدہ؟ یہ دونوں ملکوں کے درمیان جب مذاکرات نہیں ہو رہے, بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی, تو یہ دن بنانے سے کیا فائدہ؟
ہلو
جی فرمائیے.
جی شکریہ مجھے آن ایئر کرنے کا. جو آپ نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہے, دیکھیے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یوم یکجہتی,
اختصار رکھیے گا ذرا پلیز.
جی
اختصار رکھیے گا ذرا.
جی 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 یہ بیسیکلی جو اپریسڈ کشمیری ہیں, جو کشمیری پچھلے 70 سال سے جن کا جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ان کے حوالے سے بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھیں تو انہوں نے ایک یوم یکجہتی یعنی پاکستان کی پوری قوم کی طرف سے یہ میسج دینے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو, بالخصوص جو انڈین اکوپائڈ کشمیر جس کو ہم بولتے ہیں, ان کو بتانے کے لیے اس دن کا آغاز کیا تھا کہ ان کو ایک حوصلہ ملے کہ ہم پاکستان کی جو قوم ہے, جو پوری نیشن ہے, وہ ان کے اس حق خود ارادیت کے حصول کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے.
اچھا یہ بتائیے جناب شیخ خالد جہانگیر صاحب کے آپ کی جو پارٹی ہے وہ پارٹنر ہے گورنمنٹ میں انڈین کشمیر میں, آپ کا اور آپ کی پارٹی کا اور حکومت کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں کہ کس طرح سے یہ مسئلہ جو دونوں بڑے ملکوں کے درمیان, دونوں ایٹامک پاورز کے درمیان ایک کور ایشو بنا ہوا ہے, حل ہو سکتا ہے؟
شکریہ قمر صاحب آپ نے مجھے اس موقع دیا اس پروگرام میں آنے میں. دیکھیے یہ پاکستان اور پاکستان کی انٹر ایجنسیز اور آرمی کا ایک ہمیشہ ایک آپریشن رہا, اسٹریٹجی رہی کہ وہ کشمیری نوجوانوں کو کبھی ہتھیار دینے کی اور کبھی سٹون پینٹنگ کی طرح یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتا ہے کہ کشمیر نہ ان کا پارٹ بن سکتا ہے نہ فیوچر میں بنے گا. یہ ایک طرح کا پروپگنڈا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بے نقاب ہو اور انٹرنیشنل کمیٹی بھی جان لے کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ خوش ہے. ایسا کچھ سینٹیمنٹ جو یہ اجا رہے ہیں, یہ اپنے ایک پولیٹیکل نیڈس کے حساب سے اجا رہے ہیں پاکستان. اور مجھے لگتا ہے کہ اور کشمیری جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ایک مینڈیٹ ہے ٹوورڈز ڈیموکریسی, اور ہم ہندوستان کی ڈیموکریسی میں خوش ہیں. اور یہ ایک پاکستان کی جو ایک ہمیشہ ایک ان کو وہ ایک ابھی ڈومیسٹک پاپولیشن کو فیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے. کشمیر لوگ آخرکار
ساتھ خوش ہے اور یہ ٹیسٹ. اچھا علی شاہ نواز صاحب, آپ نے سنا شیخ جہانگیر صاحب کو کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ
ہاں میں نے سنا ان کی بات, میں نے سنی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کشمیری واقعی ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ خوش ہیں تو پھر بھارت کے ہی جو پرائم منسٹر تھے نہرو, جب انہوں نے کشمیریوں سے جو وعدے کیے, پھر یونائیٹڈ نیشنز میں یہ کیس جو ہے یہ انڈیا ہے, بھارت ہی ہے جو لے کے چلا گیا, تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو زندہ قراردادیں ہیں, جو اس اقوام متحدہ کی قراردادیں, ان پہ اوپر یہ عمل کیوں نہیں کرا رہے؟ یہ بھارت کیوں نہیں یہ چاہتا, یا یہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو ابھی بات کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتے کہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک ریفرینڈم ہو جس کا وعدہ کیا گیا ہے سارے کشمیریوں کے ساتھ؟ تو پھر اگر کشمیریوں کی اکثریت جو ہے, پورے کشمیریوں کی اکثریت بھارت کے ساتھ الحاق چاہتی ہے, ان کے ساتھ خوش ہے, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, میرے جیسے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایون پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ ان کو اعتراض نہیں ہوگا. آزاد کشمیر جس سے میں تعلق رکھتا ہوں, ہماری حکومت نے, ہمارے سارے لوگ کہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ خوش رہیں گے. تو ان سے یہ سوال میرا بنتا ہے کہ بتائیں کہ کیوں نہیں آپ اقوام متحدہ قراردادوں پہ عمل کے لیے بھارت کو بولتے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ اگر خوش ہیں تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, ان کو ایکسیس کیوں نہیں دیتے آپ فریلی کہ وہ کشمیر میں جائیں, سری نگر جائیں, پورے کشمیر میں جائیں اور وہاں جا کے اپنے آنکھوں سے یہ چیز دیکھیں کہ ہاں واقعی کشمیری خوش ہیں. یہ تو آپ کے حق میں یہ چیز جائے گی کہ لوگ وہاں پہ جائیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے لوگ خوش ہیں, پھر واشنگٹن پوسٹ بھی لکھے گا, وائس آف امریکہ بھی بولے گا, بی بی سی بھی بولے گا کہ یہ لوگ تو خوش ہیں. تو اس میں کیا کباہت ہے, کیا پرابلم ہے آپ کو؟
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر منیش کمار نے انڈیا سے. ڈاکٹر منیش کمار, آپ نے سنا ہوگا ابھی گفتگو ہو رہی تھی, پاکستان میں آج جو انڈین کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی بیان دیا ہے اس سلسلے میں کہ ہم اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں, بھارتی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. ان دو اٹامک پاورز کے درمیان یہ جو ایک کور ایشو ہے, دونوں کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بھارت کہتا ہے کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی, دنیا کی جانب سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, بس ایک رسمی سے بیانات آ جاتے ہیں. تو یہ آخر مسئلہ آپ کے خیال میں حل کیسے ہوگا؟
دیکھیے, ہندوستان اور پاکستان دو الگ الگ ملک ہیں, اور کشمیر جو ہے ایک دونوں کے بیچ میں ایک یہ کہیں کہ ایک کور ایشوز آپ کہہ لیں, یا کوئی اسے کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ پوائنٹ آف ڈفرینس کا سب سے مین پوائنٹ ہے. لیکن جو سوال جو اٹھ رہا ہے یہاں پہ, جو ہمارے جو بات چیت ابھی جو ہو رہی تھی, اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہے کہ ہندوستان کے لیے کشمیر صرف کشمیر میں رہنے والے لوگ یا کشمیریت اور انسانیت اور یہ والی بات نہیں ہے. ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے, یہاں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں. کشمیر کا جو سوال کشمیر کے لوگوں نے جو اٹھایا ہے, وہ اس ہندوستان کے پورے سیکولر ڈھانچہ کے اوپر ہی یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں. اس بات کو بالکل بہت ہی مطلب ٹھنڈے دماغ سے لوگوں کو سوچنا ہوگا. بھارت اور پاکستان الگ الگ ہوئے تھے دھرم کے نام پہ, اس تھیوری پہ الگ ہوئے تھے کہ بھائی ہندو اور مسلمان ایک الگ الگ نیشن ہے, وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, اس لیے پاکستان کو الگ بنایا گیا. وہ بات الگ ہے کہ مسلمان بھی آپس میں ایک ساتھ مل کر کے بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں ایک ساتھ نہیں رہ سکے, لیکن ہندوستان نے اس چیز کو کہا کہ بھائی ہم ایک سیکولر ملک ہی رہیں گے اور ہندو اور مسلمان ساتھ میں رہیں گے. لیکن اب جو یہ سوال کشمیر میں جو اٹھا ہے, وہاں جو آندولن ہے, وہ اس بات پہ وہ زور دے رہے ہیں کہ چونکہ وہ وہاں پہ مسلم میجورٹی ہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا الگ آزادی چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ مل جانا چاہتے ہیں, تو یہ اس پورے ہندوستان کے جو سیکولر آئین ہے اور جو سیکولرزم ہے اس کے اوپر خطرہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب سے زیادہ جو پرابلمٹک ہے تو ہندوستان میں بسنے والے باقی سارے مسلمانوں کے اوپر ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے گا کہ جو کشمیر کا جو مدعا ہے, اس کے اوپر ہندوستان کے مسلمان کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر بہت ہی زیادہ مطلب سیلیبریشن کی ضرورت ہے, اور یہ کہہ دینا کہ بھائی جب تک وہ ایشو سالو نہیں ہوگا تب تک کوئی بات چیت ہندوستان پاکستان کے بیچ نہیں ہوگی, تو یہ بہت ہی یہ ایسا انسٹنس ہے کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر کے ہم اسی طرح سے لڑتے رہیں گے, اسی طرح سے جو ہے ہم لوگ نیوکلیئر بم بناتے رہیں گے, اسی طریقے سے ہم لوگ ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے رہیں گے, اسی طرح سے ہم لوگ بیان بازی کرتے رہیں گے, اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے الگ الگ ورلڈ فورم پہ جا کر کے ایک دوسرے دیش کی جو ہے کھینچا تانی کرتے رہیں گے. اس سے زیادہ کچھ ہونا جانا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی ویکتی کو لگتا ہے یا کسی بھی انالسٹ کو لگتا ہے یا کسی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہندوستان سے پاکستان کشمیر کو الگ کیا جا سکتا ہے, تو یہ مجھے یہ فیزیبل بھی نہیں ہے اور یہ امپریکٹیکل بھی ہے. اور دوسرا, اس کا ورودھ جو ہے ہندوستان کے مسلمان ہی سب سے زیادہ کرنے والے ہوں گے.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے, پاکستان سے ممتاز تجزیہ کار ہیں, پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر منیش کمار کو سنا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، شیخ خالد جہانگیر صاحب بھی جو ہیں انڈین کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسپوکس مین ہیں وہ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ علی شاہ نواز صاحب بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف کشمیر اسکینڈینیوین کاؤنسل کے، کیا آپ نے منیش کمار صاحب کو سنا؟ یہ جو ایک ایشو بنا ہوا ہے آج پاکستان میں یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے، کیا ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مفاہمت ہو سکے اور وہ وسائل جو ضائع ہو رہے ہیں فوجی تیاریوں پر وہ عوام کے اوپر خرچ ہو سکے؟ سجاد نصیر صاحب، میرے خیال میں سجاد نصیر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، یہی سوال جی
جب تک وہ لائن پہ آتے میں مجھے ایک صرف اپنے دونوں جو آپ کے
جی علی نوازی صاحب نا شاہ نواز صاحب جی
نواز خان بول
جی جی
with due respect to both of your participants کہ میرے سوال کا جواب یہ کہ لوگ کیوں نہیں دے رہے کہ اگر بھارت اس کو نہیں چھوڑے گا، لوگ بھی بھارت کے ساتھ خوش ہیں، تو یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ان کے اپنے پرائم منسٹرز نے، ان کے اپنے جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہم اس پہ کریں گے، بجائے اس کے کہ ایک لاکھ سے زیادہ کہ لوگوں کو مار چکے ہیں، شہید کر چکے ہیں، ریپ ہیں، دیکھیں آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ پا کے دیکھ لیں، آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں،
ڈاکٹر صاحب ان کو ذرا پہلے مکمل کر لینے دیجیے، میں آپ کو موقع دوں گا جی 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 علی شاہ نواز صاحب
جی میں یہی میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ وہاں پہ لوگوں پہ ظلم کرنے کے، سلاٹر کرنے کے، دیکھیں میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتے ہیں انڈین ڈیموکریسی کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ڈیموکریسی جب کشمیر میں پہنچتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، وہاں جا کے فریز ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ یونائٹیڈ نیشنز کی ریزولوشنز پہ عمل کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ مسئلہ سارا ختم ہو جائے جس نے سب کنٹینینٹ کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے پچھلے 70 سالوں سے؟
جی منیش کمار صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟
دیکھیے دو باتیں، جو یونائٹیڈ نیشن کے ریزولوشن کا جو ٹائم جو تھا اس سمے ہندوستان پاکستان اس کے بارڈرز اور اس کے سارے جو ہمارے جو رشتے ہوئے تھے رشتے ہوا کرتے تھے وہ بالکل ایک الگ سندرب میں تھا، ایک نمبر دو، اگر یونائٹیڈ نیشن ریزولوشن کو اگر فالو ہی کرنا ہے تو اس کے بہت سارے چیزیں ہیں جس کو پہلے اس کے پہلے کرنا ہوگا، جیسے کہ اس میں ایک یہ ہے کہ بھائی آپ پاکستان کو جو ہے پورا آزاد کشمیر جو ہے جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں جو پی او کے جو ہے اس کو اس سے جو ہے سارے ملٹری کو ہٹانا ہوگا۔
علی نواز شاہ نواز صاحب پہلے ان کو بولنے دیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، میرے پاس آخری چانس ہے۔
دوسری بات یہ ہاں ذرا سا
ایک منٹ آپ لوگ خاموش رہیں، ایک منٹ پلیز،
وہ جو ریزولوشن ہے اس کے تحت آپ کے پاس دو آپشن ہیں، آدھر آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، دیر از نو تھرڈ آپشن فار انڈیپینڈنٹ کشمیر، یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، تو یہ تو
اچھا ایک منٹ آپ لوگ خاموش ہیں، منیش کمار صاحب کو بولنا جی، اچھا ہمیں جی
اگر یو این ریزولوشن کو ہی ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ریفرنڈم ہونا ہے تو ریفرنڈم کس چیز کے لیے ہوگا؟ ریفرنڈم کے لیے تو یونائٹیڈ نیشن نے صاحب کہا کہ بھائی آپ کو بس دو ہی چیز سے ڈیسائڈ کر سکتے ہیں، آدر یو گو وتھ پاکستان اور یو ریمین وتھ انڈیا، تیسرا آپشن تو ہے نہیں۔ اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اگر ٹیررزم کسی بھی علاقے میں آپ کریں گے آج کے سمے میں آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں، چاہے ہیومن رائٹس کے لیے کہتے ہیں یا انڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل کے لیے نام دے دیں، ٹیررزم ہوگا، اور خاص کر کے اس کا ایک بینڈ آف مائنڈ جو ہے اس کا وہ جہاد کی طرف ہوگا۔
اچھا ٹھیک ہے،
مشکل ہو جائے گی۔
شکریہ جی جی شکریہ، ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے۔ سجاد نصیر صاحب میرے پاس دو منٹ ہیں سیگمنٹ میں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر منیش کمار صاحب کو سنا کہ بار بار یہ اصرار کیا جا رہا ہے جو کشمیر کی سائڈ ہے، پاکستانی کشمیر کی سائڈ کے جو قراردادیں ہیں یونائٹیڈ نیشنز کی ان پر عمل ہو، جبکہ ہندوستانی سائڈ کا ایک مختلف موقف ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سجاد نصیر صاحب
سن سکا جو انہوں نے کہا ہے
جی،
لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں ایک بہت بڑا تنازع ہے جس کو بہت مختلف اور تنازعات میں اوورٹیک کر لیا ہے، لیکن جو تازہ صورت حال یہ ہے کشمیر میں جس قسم کی بربریت کا ہندوستان مظاہرہ کر رہا ہے اس کو صرف آپ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے تناظر میں نہ دیکھیں، بلکہ یہ غور کریں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے اور وہ اکنامکلی ڈپریس لوگ ہیں. اور جو رپورٹ انڈیا میں 2006 میں منموہن سنگھ کے دور میں آئی تھی تو انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا ایک میجر پرابلم اینڈ اٹیکنگ بام فار وائلنس. تو یہ جو کچھ ہندوستان وہاں کر رہا ہے اس کا ظاہر ہے ڈیمونسٹریشن افیکٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی ہوگا اور ابھی نہیں تو کچھ وقت شاید لگے تو اس کے بعد یہاں بھی صورتحال ہندوستان کی اندرونی جو ہے اچھا وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی پاکستان.
اچھا ان کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی. شیخ جہانگیر صاحب لاسٹ ورڈ. شیخ خالد جہانگیر صاحب. اچھا تو جناب ہم بہت شکر گزار ہیں چاروں صاحبان کے, جناب علی نواز صاحب, ڈاکٹر منیش کمار صاحب, پروفیسر سجاد نصیر صاحب اور شیخ خالد جہانگیر صاحب کے. ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کر رہے ہوں گے آج امریکہ میں ہونے والے سپر بول کے بارے میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک کو سامعین, جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہوں گے کہ نیو انگلینڈ پیٹریٹس اور اٹلانٹا فیلکنز کے درمیان آج جو سپر بال کھیلا جا رہا ہے شام میں, ظاہر ہے کہ یہ سپر بال جو ہے امریکہ کی جو روایات ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم روایت ہے. اس سلسلے میں ہم نے کچھ تھوڑے سے تاثرات تو ریکارڈ کیے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کو سنائیں جس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں.
I think they have a lot of fun coming out here. I think they really enjoy just getting out of the house and doing something different and you know getting the experience for them, something new, something different. It's really nice.
یہ تھیں ہیوسٹن کی اسما لاڈا. یہ گھر سے نکلنے کے لیے مختلف نوعیت کی باتیں کر رہی تھی کہ یہاں پر نکلنا, یہاں جانا ایک بڑا اچھا تجربہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے.
Oh, it's amazing. I mean, you know, a lot of people are going to spend, you know, upwards of, you know, $5,000 on the ticket alone.
بے ٹاؤن کے پیٹرک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خطرناک بات ہے, لوگ $5,000 خرچ کر رہے ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے.
Just really the energy and the vibe is good. I mean, we like it. Just ready to experience everything. Tomorrow tailgating and then
اور یہ تھے ڈیٹن کے کرس جو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے, ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں. ہم ہر چیز وہاں پر جا کے اس چیز کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم گفتگو کریں گے سپر بول کے اوپر. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں پروفیسر فیضان. پروفیسر صاحب السلام علیکم. عام طور پر آپ سے سیاست پر گفتگو ہوتی ہے لیکن آج آپ کو ہم نے زحمت دی ہے اس اہم امریکی روایت سپر بول پر, ذرا اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں گے.
جی اس کی بڑی مزے کی ہسٹری ہے. وہ سن 1967 میں پہلا سپر بال ہوا تھا. اب جو سپر بال ہے وہ بال ہم کہتے ہیں لیکن وہ BALL بال نہیں ہے بلکہ BOWL ہے. میں اس کو کہتا ہوں سپر بال کا نام میں نے رکھا ہوا ہے بہترین پیالہ. تو اور پیالے سے مراد جو ہے وہ اسٹیڈیم ہے کیونکہ وہ پیالے کی شکل کا ہوتا ہے اور وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. مطلب تو بہترین ٹیمیں جو ہیں وہ آتی ہیں کیونکہ ان کے مقابلے آپس میں جو ٹیموں کے شروع ہوتے ہیں سمر کے آخر میں, تو سن 2016 کی سمر کے آخر میں جو مقابلے شروع ہوئے تھے وہ پہنچتے پہنچتے اب یہاں پر پہنچے ہیں کہ اب دو چیمپئنز کا آپس میں مقابلہ ہے اور اس میں ریجنز ہیں جیسے ان کو فٹ بال کانفرنسز کہتے ہیں. ایک ایسٹ میں ہے, ویسٹ میں ہے, ساؤتھ ویسٹ میں ہے اور وہ کانفرنسز اپنے چیمپئنز کو لے کر آتی ہیں, پھر ان کا چیمپئنز کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سپر بال میں وہ جاتی ہیں ٹیمیں. یہ جیسے اب پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا پاکستان کرکٹ لیگ جو ہے وہ پریمیئر لیگ جو شروع ہوئی ہے वो भी इसी तरह की ट्रेडिशन है कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी और अच्छे से अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो ऊपर आए और वो आपस में मुकाबला करते करते बेहतरीन जो है फिर उनको सिलेक्ट करने में आसानी होती है
जी।
जो अमेरिकन फुटबॉल है ये रग्बी की एक नस्ल को समझना चाहिए
क्योंकि
जिसको फुटबॉल को हाथ से कैरी किया जाता है और सिर्फ आखिर में किक लगाई जाती है, और ये फुटबॉल जो है उसके ये सिर्फ अमेरिका में पॉपुलर था लेकिन जब से अमेरिका ने अपने बॉर्डर्स खोले हैं और जो लोग बाहर से तालीम हासिल करने के लिए आए हैं जापान से, चाइना से, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो बहुत सी जगहों पे सुपर बॉल पार्टीज होती हैं जहां लोग टेलीविजन पे बैठ के ये देखते हैं। और सन 2016 में आई थिंक ये जो जनवरी में हुआ था, सन 2015 में जो जनवरी में हुआ था वो अमेरिका और पूरी दुनिया का सबसे वॉच्ड इंसिडेंट था इसका,
वॉच किया गया
और उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इसको अनऑफिशियल हॉलीडे कह लें, जिस तरह पाकिस्तान में किसी जमाने में बसंत होती थी एक अनऑफिशियल हॉलीडे होती थी, इसी तरह ये अनऑफिशियल हॉलीडे है और लोग उसकी बड़ी तैयारियां करते हैं
पार्टी की।
जी हाँ,
पार्टी की तैयारियां करते हैं बड़े जोर शोर से और $5,000 तक के टिकट खरीदते हैं।
जी बिल्कुल, और बाहर कैंप लगा के बैठे होते हैं स्टेडियम के। हमारी जो टीम है जहाँ पर मैं रहता हूँ बफलो में, उसकी है बफलो बिल्स
जी,
तो वो बफलो बिल्स कह रहे हैं, मैं बफलो बिल्स का बाय डिफॉल्ट सपोर्टर हूँ लेकिन वो उन्होंने मुझे इतना दुख दिया है कि वो 1990 की दहाई में वो 4 दफा सुपर बॉल में पहुंचे और 4 दफा हार गए।
तो इस दफा तो ये पैट्रियट्स और फैल्कन्स के दरमियान मुकाबला है, आप क्या समझते हैं कि बैट किस पे ज्यादा हो रही है, किस पे लोग ज्यादा बैंक कर रहे हैं?
भाई हमारे घर में तो बड़ी सख्त डिवीजन है इस वक्त, 2 लोग पैट्रियट्स की तरफ हैं, 2 लोग फैल्कन्स की तरफ हैं, तो और मैं जीतने वाली पार्टी के साथ क्योंकि मैं अपने ताल्लुकात अपने घर वालों से खराब नहीं कर सकता।
अच्छा, तो मतलब ये कि जो आज जो सुपर बॉल होगा और उस पर जो भी टीम चैंपियन होगी वो पूरे 1 साल तक चैंपियन रहेगी।
जी, वो 1 साल तक चैंपियन रहेगी और उसके बाद दोबारा तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और मजे की बात यह है जाफी साहब कि जब टीम जीत जाती है, जो टीम हार जाती है, तो अगले साल जब खिलाड़ी पिक होते हैं तो वो जो हारी हुई टीमें होती हैं उनको पहले चांस दिया जाता है ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके, इसलिए वो साइकिल चलता रहता है जिसमें कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, एक रोटेशन रहती है। ये नहीं कि कुछ टीमें बहुत परफॉर्म करती हैं बेहतर क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, वो उनके अपने खिलाड़ियों पे बहुत जोर देती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्त होते हैं, लेकिन कुछ टीमें जो हैं वो मेहनत करके आगे आती हैं। आजकल बफलो बिल्स वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम भी कहीं जगमगाए, तो देखिए क्या बनता है उनका।
और ज़ाहिर है आपकी दुआएं उनके साथ होंगी। बहुत शुक्रिया फैजान साहब आपका। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा अमेरिकन ट्रेडिशन है और बड़ी तादाद में लोग इसको देखते हैं, सिर्फ अमरीका नहीं बल्कि दुनिया भर में।
जी, और हम पकौड़े बना रहे हैं इसके लिए।
जी बहुत अच्छा है, चाहे तो यहाँ भी भिजवा दें थोड़े से तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अफसर इमाम साहब, अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
जी बहुत।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।